السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کو 10 سال قید اور 80,00,000 پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ اور پاکستان میں افغانستان کے سفیر نے کہا ہے کہ افغانستان نے طالبان کے ساتھ جون کے مہینے میں جو جنگ بندی کی تھی، اس میں پاکستان نے ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ جنگ بندی کا مقصد پرامن طور پر عید الفطر کی تقریبات کا اہتمام کرنا تھا۔ اور ایک امریکہ کی سینئر سفارتکار نے ایک بار پھر اپنی سرزمین پر سرگرم دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کے وعدوں پر عمل درآمد میں ناکامی پر پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ کے نائب معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور ایلس ویلس نے یہ تنقید اسلام آباد کے دورے سے واپسی کے بعد جمعرات کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کی۔ تھائی لینڈ کے غار میں پھنسے بچوں کو بچانے کی کوشش میں مصروف ٹیم میں شامل ایک مقامی غوطہ خور آکسیجن ختم ہونے کے باعث ہلاک ہو گیا ہے۔ میکسیکو کے ایک شمالی شہر میں آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی ایک فیکٹری میں متعدد دھماکوں کے نتیجے میں 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور تھائی لینڈ کے جزیرے پھوکٹ میں ایک سیاحتی کشتی ڈوب جانے کے باعث مرنے والوں کی تعداد جمعے کے روز 21 تک پہنچ گئی ہے۔ اور یورپی یونین کی سربراہی کانفرنس پیر کے روز برسلز میں منعقد ہو رہی ہے۔ چین نے جمعے کے روز کہا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف جوابی حملے پر مجبور ہے، جس نے اس سے پہلے چینی درآمدات پر اربوں ڈالرز کے محصولات عائد کیے ہیں۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے کے بعد۔ تو سب سے پہلے اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے۔ اسلام آباد میں ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت کرنے والی احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو 10 سال، ان کی صاحبزادی مریم نواز کو 7 سال، اور ان کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل۔
قومی احتساب بیورو کی جانب سے دائر ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے جمعے کی شام فریقین کے وکلاء کی موجودگی میں بند کمرے میں سنایا۔ فیصلہ سنائے جانے کے وقت صحافیوں کو عدالت میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس سے قبل عدالت نے فیصلے کے اعلان کو 7 روز تک مؤخر کرنے کی سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے جمعے کو دن 12:30 بجے فیصلہ سنانے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم بعد ازاں یہ فیصلہ چند گھنٹوں کی تاخیر سے سنایا گیا۔ فیصلہ سنائے جانے کے بعد نئے پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے کمرہ عدالت سے باہر آ کر صحافیوں کو فیصلے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر اسلام آباد کی احتساب عدالت کے باہر موجود سپریم کورٹ کے وکیل محمد صدیق اوان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس فیصلے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا،
فیصلہ یہ تھی کہ میاں صاحب کو 10 سال سزا دی گئی ہے، اور یہ جو ایون فیلڈ کی پراپرٹی ہے انگلینڈ میں، ایک اس کو جو ابھی بتایا کہ ہم نے بھی پڑھا نہیں ہے، جو سنا ہے کہ اس کو انہوں نے فورفیٹ کیا ہے، اور دوسرا مریم نواز صاحبہ پہ 7 سال سزا دی ہے، اور ان کے جو ایسٹ جو بقول ان کے، حالانکہ ان کے نہیں ہیں، ان کو انہوں نے فورفیٹ کیا ہے، اور کیپٹن صفدر صاحب کو انہوں نے 1 سال کی کنوکشن دی ہے، جو کہ یہی جج سال کی جو ہے وہ سسپینڈ کر سکتے۔
انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف اور اس مقدمے میں سزا پانے والے دیگر افراد احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی سابق حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی طارق فضل نے احتساب عدالت کے فیصلے پر اپنے رد عمل میں کہا،
اور ہمارا ایک کانسٹیٹیوشنل اور ہمارا ایک قانونی حق ہے کہ ہم اس فیصلے کے خلاف جو بھی حربہ ہوگا وہ اختیار کریں گے، لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کے فیصلے پاکستان مسلم لیگ نون کو کمزور کر سکتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو ڈی مورلائز کر سکتے ہیں، تو میں ریکارڈ پہ یہ بات آج کہہ رہا ہوں کہ ایسے کمزور فیصلے ہماری جماعت کو متحد کریں گے، مضبوط کریں گے، ورکرز کا مورال بلند کریں گے۔ میں تمام ورکرز کو کہتا ہوں کہ کوئی قانون کو ہاتھ میں نہ لے، ہم نے قانونی راستہ اختیار کرنا ہے۔
نئے پروسیکیوٹر نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ مقدمے کے دیگر شریک ملزمان اور نواز شریف کے صاحبزادوں حسن اور حسین نواز کو اشتہاری قرار دیے جانے کی وجہ سے اس مقدمے میں سزا نہیں سنائی گئی۔ نواز شریف اپنی اہلیہ کلثوم نواز کی عیادت کے لیے گزشتہ کئی ہفتوں سے لندن میں مقیم ہیں، جہاں ان کے ہمراہ ان کی صاحبزادی مریم نواز بھی ہیں۔ نواز شریف دو دن قبل لندن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہہ چکے ہیں چاہے عدالت کا فیصلہ ان کے حق میں آئے یا خلاف، وہ ملک واپس آئیں گے، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کہ وہ ایسا کب کریں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے پانچ رکنی بینچ نے پاناما لیکس سے متعلق مقدمے میں فیصلہ سناتے ہوئے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے نااہل قرار دے دیا تھا اور ان کے اہل خانہ کے بعض افراد کے خلاف قومی احتساب بیورو کو ریفرنس دائر کرنے کی ہدایت کی تھی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
محمد جلیل کی رپورٹ تھی جس میں وہ تفصیل بتا رہے تھے، اور اس میں آپ نے سنا کہ کچھ رد عمل بھی شامل تھا لوگوں کا۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم پھر اسلام آباد چلیں گے، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد عاصم رانا، اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ عدالت کے باہر موجود تھے اور انہوں نے کیا دیکھا اور کیا ان کے پاس تفصیلات ہیں۔ جی عاصم علی رانا۔
جی قالد صاحب، بالکل، آج جو تمام دن بھر جو صورتحال رہی اس میں کافی ایک اضطراب کا جو تھا منظر تھا وہ دیکھنے میں آیا کہ وہاں پر تمام میڈیا کے لوگ، تمام سیاسی کارکن، وکلا، تمام کے تمام لوگ جو تھے وہ خاصے۔
جی عاصم علی رانا سے ہمارا رابطہ شاید منقطع ہوا ہے، ہمارے پروڈیوسر انجو بحر الکل ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دوران ہم لاہور چلتے ہیں جہاں ہمارے نمائندے ہیں کنور ضیاء الرحمان۔ جی ضیاء، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
دیکھیے، جیسے ہی احتساب عدالت کا فیصلہ ہے تو مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں سابق وزیر اعلی پنجاب، انہوں نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی اور وہ خاصے برہم دکھائی دیے، اور انہوں نے جو نیب کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ اس پر خاصی تنقید کی، کہ انہوں کا کہنا تھا کہ وہ احتساب عدالت کے اس فیصلے کو، کیونکہ ایک انتقام پر مبنی ہے، کیونکہ نواز شریف فیملی کو، ان کے اہل خانہ کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے، وہ اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے تو اپنا کام کر دیا، لیکن وہ اس باوجود وہ اس فیصلے کو لے کے عوام کی عدالت میں جائیں گے، اور جو انتخابی مہم ہے وہ ہرگز اس کا بائیک آؤٹ نہیں کریں گے، بلکہ انتخابی مہم میں اس بات کو اب زیادہ پہلے بڑھ چڑھ کر لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کیا جائے گا کہ آخر یہ فیصلہ کیوں ہوا ہے، اور تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد جو عدالت عالیہ اور بعد میں عدالت عظمیٰ سے جو رجوع کیا جائے گا۔ دوران پریس کانفرنس جب ایک سوال ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کوئی تحریک چلائیں گے ملک بھر میں، تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی وہ تحریک نہیں چلائیں گے، ابھی چونکہ 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات ہی ایک تحریک ہے، وہی ایک عوامی عدالت ہے، اسی میں وہ اپنا مقدمہ پیش کریں گے، اور جہاں جہاں جس جس جگہ، جس جس شہر اور جس جس کانسٹیٹیوئنسی میں وہ جائیں گے وہ اسی کا مقدمہ لڑیں گے، کیونکہ ان کے بھائی سابق وزیر اعظم جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا، وہ اب اپنے بھائی کے کافی سارے جو کارنامے تھے وہ گنواتے رہے، ان کا کہنا تھا کہ وہ اسی کو لے کے چلیں گے، اور یہاں تک کہ شہباز شریف نے کہا کہ ان کی جو بھابھی ہیں، جو کہ نواز شریف صاحب کی جو اہلیہ ہے کلثوم نواز، وہ علیم تھی، ان کی بھی صحت کا خیال نہیں رکھا گیا، اگر یہ فیصلہ، بھلے یہی فیصلہ احتساب عدالت سناتی، لیکن وہ اگر وہ مؤخر کر دیا جاتا 7 دن کے لیے تو اس میں کیا برائی تھی، اس میں کیا مذائقہ تھا۔ لہٰذا وہ آج خاصے بھرم دکھائی دیے، جب شہباز شریف یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان کے ہمراہ اسپیکر قومی اسمبلی بھی تھے، خواجہ سعد رفیق بھی تھے، حمزہ شہباز بھی تھے، یعنی کہ جو مرکزی جو لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی وہ تمام ان کے ساتھ تھی، اور پریس کانفرنس کے بعد بھی جب ہماری خالد صاحب ان سے بات ہوئی تو تمام کا یہی کہنا تھا کہ یہ بہت ہی برا فیصلہ آیا ہے، بہت یقینی ایک طرح کا یکطرفہ فیصلہ آیا، اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کسی نے ڈکٹیٹ کیا ہے اور جج صاحب نے صرف پڑھ کر سنایا ہے۔
بہت شکریہ قنور ضیاء الرحمان۔ ہمارا عاصم علی رانا سے دوبارہ رابطہ ہو گیا ہے، تو اب چلتے ہیں اسلام آباد عاصم علی رانا کے پاس۔ جی رانا۔
جی بالکل خالد صاحب، آج جو تھا احتساب عدالت کے باہر ایک خاصا دلچسپ جو تھے مناظر وہاں پہ دیکھنے میں آئے، کہ آج جو تھا ایک بہت بڑا فیصلہ سنایا جا رہا تھا جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے، سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے، اور آج تمام مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکن تھے وہ یہاں پر آج انہوں نے پہنچنے کی کوشش کی، لیکن مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں دی گئی، سخت ترین سیکورٹی تھی، یہاں پہ وکلا جو تھے وہ بڑی تعداد میں موجود تھے، نیب کے پروسیکیوٹرز کے پوری ٹیم کے ساتھ یہاں موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا جو پاکستان میں انٹرنیشنل میڈیا تھا وہ بہت بڑی تعداد میں موجود تھا، جس خبر کی کے حوالے سے تفصیلات حاصل کرنا چاہتا تھا. تو جیسے ہی آج صبح 9:30 بجے اگر جس چیز کی سماعت ہونی تھی اور کنفرنس نہیں جانا تھا, لیکن سابق وزیر اعظم کی طرف سے دی گئی درخواست جو تھی اس کے اوپر کاروائی ہوئی. 10 بجے تک تقریباً یہ سلسلہ جاری رہا, جس کے بعد اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا اور 11 بجے اعلان کیا گیا کہ اس درخواست کے حوالے سے فیصلہ سنایا جائے گا. 11 بجے درخواست کو مسترد کر دیا گیا, اس کے بعد 12:30 کا وقت دیا گیا کہ فیصلہ سنایا جائے گا, لیکن اس بار بھی فیصلہ نہ سنایا جا سکتا. اور 2:30 بجے کا وقت دیا گیا, لیکن ایک بار پھر دوبارہ پہلے 3 اور اس کے بعد 3:30 بجے کا جو ڈیلے کیا گیا, جس کے بعد تقریباً 4:30 بجے تک یہ فیصلہ سنایا گیا جس میں سابق وزیر اعظم کو سزا سنائے گی. آتا اضطراب پایا جاتا تھا پاکستان مسلم لیگ کے کارکنوں میں, وکلا میں, اور جتنے بھی وہاں پر آئے ہوئے مسلم لیگ کے کارکنان تھے یا قائدین تھے, انہوں نے اس فیصلے میں مایوسی کا اظہار کیا اور کہا گیا کہ ایک بار زیادہ تو اب نظر آ رہا ہے کسی سے ڈکٹیشن لے کر یہ فیصلہ دیا گیا ہے. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ خاص ان کے کارکن خاص پرجوش نظر آ رہے ہیں. مختلف شہروں میں جو ابھی تک جو ان کی ساتھ آ رہی ہیں, جگہ جگہ جو ہے وہ مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں, اور آئندہ جو 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات ہیں اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا جو مورال ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے اس صورتحال سے خاصی مایوس نظر آ رہی ہے.
بہت شکریہ آصم علی رانا. آصم علی رانا احتساب عدالت اسلام آباد کے باہر موجود تھے اور آنکھوں دیکھا حال آپ کے لیے پیش کر رہے تھے. اب چلتے ہیں کراچی, جہاں ہمارے نمائندے ہیں راجہ ثاقب. جی ثاقب, آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے اس خبر کے بعد؟
جی بہت شکریہ خالد امید صاحب. جیسا کہ لاہور پاکستان کا سیاسی دارالحکومت مانا جاتا ہے, وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی کافی گہما گہمی فیصلے کے حوالے سے دیکھنے میں آئی, لیکن کراچی جو کہ پاکستان کا معاشی دارالحکومت کہا جاتا ہے ایک طرح سے, یہاں پر زیادہ گہما گہمی تو دیکھنے میں نہیں آئی. تاہم مسلم لیگ نون کے بعض لوگ کراچی پریس کلب کے باہر پہنچے ہیں, انہوں نے احتجاج ریکارڈ کیا ہے. مسلم لیگ نون کراچی کے صدر علی اکبر گجر کی قیادت میں اس فیصلے کے خلاف احتجاج جاری ہے, ابھی بھی اس وقت بھی جاری ہے. اور اس احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے علی اکبر گجر کا کہنا تھا کہ جو احتجاج کا سلسلہ جو شروع کیا ہے آج سے ہم نے اس فیصلے پر, پہلی بات تو انہوں نے مسترد کیا, اور دوسری بات ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو احتجاج کا سلسلہ ہے نہ صرف یہ آج بلکہ آئندہ آنے والے چند ہفتوں تک جاری رہے گا. ان کو علی اکبر گجر نے اس موقع پر کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ حالات سے مایوس بالکل نہ ہو اور وہ پورا من احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اس فیصلے پر کڑی تنقید کی انہوں نے, ان کا یہ کہنا تھا کہ اس غلط فہمی میں کوئی بھی نہ رہے, میاں نواز شریف دوبارہ پاکستان واپس آئیں گے اور حالات کا مقابلہ کریں گے. اور انہوں نے اپنے کارکنان کو بھی سے بھی کہا کہ وہ آئندہ عام انتخابات میں جو امیدوار کھڑے کیے گئے ہیں ان کی بھرپور تیاری کریں. کراچی کا حلقہ ہے NA 249, جہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف بھی کھڑے ہیں. ان کے حلقے سے بھی کافی بڑی تعداد میں اس مظاہرے میں شرکت کے لیے لوگ آئے تھے. انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اور ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ فیصلہ ناانصافی پر مبنی ہے اور اس فیصلے کو وہ قبول نہیں کرتے ہیں. دوسری جانب جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان احتجاج کر رہے تھے, وہاں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے مرکز انصاف ہاؤس کراچی میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی ہیں. یہاں پر ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا گیا ہے اور خوشی منائی گئی ہے. تحریک انصاف کے جو مقامی قائدین ہیں وہ اس موقع پر موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ آج حق کی فتح ہوئی ہے اور جو کرپشن کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو سزائیں ملی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک کے بہتری کے لیے فیصلہ ہے اور ملک کے مفاد میں ہے اور اس سے ملک آگے بڑھے گا. اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پر جو چاہے کرتا رہے لیکن کرپشن کرنے والے کو اس کو سزا ملتی ہے,
ملتی رہے گی.
دونوں طرف سے یہ موقف سامنے آئے ہیں. ایک جانب مسلم لیگ نون احتجاج کر رہی ہے, مسلم لیگ نون کے کارکنان احتجاج کرتے رہے, اور دوسری جانب
تحریک انصاف کے کارکن خوشیاں منا رہے ہیں. جی بہت شکریہ راجہ ثاقب, کراچی سے یہ ہمارے نمائندے تھے. اور اب چلتے ہیں پشاور, جہاں ہمارے نمائندے ہیں شمیم شاہد. ان سے پوچھتے ہیں وہاں کی صورتحال کیا ہے. جی شمیم شاہد, جی شمیم شاہد آپ سن رہے ہیں ہمیں؟ شمیم شاہد کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. تو اب ہم چلتے ہیں کوئٹہ, جہاں ہمارے نمائندے ہیں ستار کاکڑ. جی کاکڑ صاحب, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
جی یہاں کوئٹہ میں جو ہے اس وقت تو تقریباً خاموشی ہے, یہاں پر سیاسی گہما گہمی جو ہے وہ جاری ہے, لیکن ایسے حالات میں جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے تو اس کے چونکہ مسلم لیگ جو ہے اس کی حکومت چند ماہ پہلے ختم ہو گئی تھی, پھر جو مسلم لیگ کے کچھ اراکان تھے وہ تمام دوسری پارٹیوں میں شامل ہو گئے ہیں, اور جبکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی تک اتنی یہاں صوبے میں منظم طریقے سے انہوں نے آزمائش نہیں کی ہے, تو یہاں پر مسلم لیگ کے حوالے سے جو ہے آج جو فیصلہ آیا ہے اس پہ ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے, جو کچھ جماعتیں جو ہیں وہ اس فیصلے کی حمایت کر رہی ہیں اور کچھ جو ہے وہ اس فیصلے پر تنقید بھی کر رہی ہیں, تاہم مسلم لیگ نون کی طرف سے اس وقت کافی خاموشی ہے اور پی ٹی آئی کا ابھی اس حوالے سے کوئی ریئیکشن ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. جو انتخابی سرگرمیاں ہیں وہ جاری ہیں, مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ نہ صرف کوئٹہ میں بلکہ کوئٹہ کے باہر بلوچستان کی جو
کوئٹہ سے ستار کاکڑ رپورٹ دے رہے تھے, ان کے لائن بھی ڈراپ ہو گئی ہے. اور شمیم شاہد سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے, تو چلتے ہیں پشاور شمیم شاہد کے پاس. جی شاہد صاحب, شمیم شاہد
جی, پشاور میں جس وقت فیصلے کا اعلان ہوا اسلام آباد میں پشاور عدالت میں, تو اس کے فوراً بعد پشاور پریس کلب کے سامنے پاکستان مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے درجنوں کارکنوں نے مظاہرہ کیا. انہوں نے حکومت کے خلاف, انہوں نے جو مقدر حلقے ہیں اور عدلیہ کا نام لیے بغیر انہوں نے کافی اعتراضات کیے, کافی انہوں نے ریزنٹمنٹ شو کی اور انہوں نے اس فیصلے کو ایک سازش قرار دیا نواز شریف کے خلاف, نواز شریف کے خاندان کے خلاف, اور انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ کسی بھی طور پر کسی قسم کی سازشوں کے سامنے جھکنے نہیں ہوں گے, جھکیں گے اور اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے جمہوریت کے لیے, عوام کی بھلائی کے لیے اور پاکستان کے لیے. جس وقت یہ اعلان کا تیسری وقت تو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جو آج دیر اور سوات کے دورے پر تھے وہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے. اسی جلسے میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے عدلیہ کے اس فیصلے پر, عمران خان نے عدلیہ کے اس احتساب عدالت کے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے دیگر اہم شہر میں تو پاکستان مسلم لیگ کی کارکن اس فیصلے پر کافی ناراض دکھائی دیتے ہوئے, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور وہ ابھی تک کر رہے ہیں, اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. دیگر سیاسی جماعتوں کے جو اراکین ہیں, جس میں پاکستان کرکٹ پارٹی والے ہیں, جس میں آل انڈیا پارٹی ہے, جس میں متحدہ مجلس عمل والے ہیں, وہ ان کا مطلب جو موقف ہے وہ کچھ اور ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ جمہوریت کے لیے بہت خطرناک ہے. وہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب وقت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے رہنما اور کارکن جو ہے وہ اپنا جمہوریت کے بارے میں موقف جو ہے وہ واضح کرے اور انتخابات میں حصہ لے. زیادہ تر لوگ جو ہے ان کا خیال ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا تو یہ پاکستان مسلم لیگ کے لیے خطرناک ثابت ہو.
بہت شکریہ شمیم شاہد آپ کا. تو سامعین اور ناظرین, ہم آپ نے سنا اور دیکھا کہ ہم بات کر رہے تھے مختلف علاقوں کے اپنے نمائندوں سے اور رد عمل معلوم کر رہے تھے کہ پاکستان بھر میں اس فیصلے پر کیا رد عمل آیا ہے, جو احتساب عدالت نے سنایا ہے کہ ایوان فیلڈز ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 10 سال قید اور 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی ہے. ہم نے مختلف نمائندوں سے بات کی, کچھ مزید خبریں بعد میں پیش کریں گے. فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت لیتے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا مزید خبروں اور تفصیلی رپورٹس کے لیے. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں, اللہ حافظ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں مسلم لیگ کے حامیوں نے احتساب عدالت کے نواز شریف کے خلاف فیصلے پر احتجاج کے لیے مظاہرہ کیا۔ یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے روشن مغل نے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں احتساب عدالت کی طرف سے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو دی جانے والی سزا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ دارالحکومت مظفر آباد میں پریس کلب کے باہر ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں مسلم لیگ نواز کے حامیوں نے احتساب عدالت کے جج اور چیف جسٹس پاکستان کے خلاف اور میاں نواز شریف کے حق میں نعرے لگائے۔ مظاہرے میں شریک مسلم لیگ نواز کے ایک مقامی عہدیدار آصف مصطفی نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
کیونکہ قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف کے کشمیریوں پر بہت بڑے احسانات ہیں، اس سلسلہ میں آج کشمیری قوم، یہ صرف مسلم لیگ ہی نہیں تھے، آج بحثیت کشمیری قوم جو ہے وہ آج سڑکوں پہ نکلی ہے، آج اس کے خلاف یہ جو فیصلہ ہے اس کے اوپر آج جو ہے آزاد کشمیر کے لوگ سراپا احتجاج ہیں۔
خیال رہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مسلم لیگ نواز کی حکومت قائم ہے جو 25 جولائی کو پاکستان میں ہونے والے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی حمایت کر رہی ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے جمعے کے روز کہا ہے کہ متنازعہ مذہبی مبلغ ذاکر نائک کو بھارت واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ اس بارے میں نئی دہلی سے سہیل انجم کی یہ رپورٹ ہے۔
میاں نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد ان کے حق میں اور خلاف تبصروں کا بازار گرم ہو گیا۔ اس مقدمے کی سماعت کئی ماہ جاری رہی۔
یہ رپورٹ ہم آپ کو کچھ دیر میں سنائیں گے۔ ہم نئی دہلی چلتے ہیں اور وہاں ہمارے نمائندے ہیں سہیل انجم، ان سے بات کرتے ہیں کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے جمعے کے روز کہا ہے کہ متنازع مذہبی مبلغ ذاکر نائک کو بھارت واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ جی سہیل انجو،
جی یہ رپورٹ تو ویسے ہم نے فائل کر دی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو معاصر محمد نے جو بیان دیا ہے اس پر یہاں ان کے ذاکر نائک کا جو ادارہ ہے ممبئی میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن آئی آر ایف، اس کے میڈیا مشیر نے ہم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی حکومت پہلے جو ریکویسٹ ہوتی ہے ایکسٹریڈیشن کی اس کا جائزہ لیتی ہے، اس کا تجزیہ کرتی ہے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرتی ہے۔ ملیشیا کی حکومت بھی اس درخواست پر فوری طور پر عمل کرنے کی پابند نہیں ہے، پہلے وہ اس کا جائزہ لے گی، اس کے بعد وہ دیکھے گی کہ ہاں حوالگی جو معاہدہ ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ معاصر محمد نے بھی کہا ہے کہ کیونکہ ذاکر نائک سے یہاں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جب تک وہ جو قانون نہیں توڑتے ہیں یا ان سے یہاں کوئی مسئلہ پیدا، ان کی ذات سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے، تب تک ہم انہیں واپس نہیں بھیجیں گے۔ جو ان کے میڈیا مشیر ہیں عارف ملک، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ذاکر نائک کے خلاف جو کیس تیار کیا گیا ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے اور ایک انفرادی شخص کے خلاف کیا گیا، اٹھایا گیا جرم ہے، اور ان کے ادارے کو این آئی اے بند کرنا چاہتا ہے۔ اصل میں 2016 میں ڈھاکہ میں کرکٹ میچ کے دوران جو بم دھماکہ ہوا تھا اس میں ملوث ایک مشتبہ نوجوان نے یہ کہا تھا کہ میں ذاکر نائک کی تقریروں سے متاثر ہوں، اسی کی بنیاد پر این آئی اے نے ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ قائم کیا، لیکن ابھی تک این آئی اے کسی بھی ہندوستان کی کسی بھی کورٹ میں کسی بھی عدالت میں اپنے کسی الزام کو ثابت نہیں کر سکتی ہے۔ اس نے انٹرپول سے بھی ریڈ کارنر نوٹس جاری کرنے کی درخواست کی تھی، لیکن انٹرپول نے بھی اسی بنیاد پر کہ کیونکہ آپ نے کوئی چارج شیٹ ہمارے پاس نہیں بھیجی، کوئی الزام ابھی تک آپ ثابت نہیں کر سکے، تو ہم کس بنیاد پر ریڈ کارنر نوٹس جاری کریں۔
اچھا سہیل انجم صاحب، آپ کے پاس اس خبر کے بارے میں کوئی رد عمل ہے کہ پاکستان کی ایک عدالت نے، احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم کو 10 سال قید اور 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی ہے، تو بھارت میں اس خبر کو کیسے سنا گیا اور کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟
بھارت میں ظاہر ہے ابھی تو حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں کسی بھی وزیر کا یا کسی بھی عہدیدار کا کوئی بھی بیان ابھی سامنے نہیں آیا ہے، البتہ جو اخبارات کی ویب سائٹ ہیں انہوں نے اس خبر کو نمایاں انداز میں اپنے یہاں شائع کیا ہے, پوسٹ کیا ہے, اور کافی تفصیل کے ساتھ جو کچھ وہاں کے حوالے سے پاکستانی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے یہاں کے ذرائع ابلاغ کو جو کچھ مل رہا ہے یہاں کے میڈیا کو انہوں نے اس کو کافی نمایاں انداز میں لگایا ہے, لیکن ابھی تک کوئی تبصرہ ایسا نہیں کسی اخبار نے شائع کیا ہے جس پر کچھ گفتگو کی جا سکے. البتہ نیوز چینلوں پر بھی اس خبر کو نمایاں انداز میں پہلی یا دوسری خبر کے طور پہ دکھایا جا رہا ہے. البتہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ شاید دیر رات میں کچھ اور تفصیلات آنے کے بعد اس پہ نیوز چینل کچھ جس طرح سے پاکستان کے بہت سارے ایشوز پر یہاں ڈبیٹ کرتے ہیں ممکن ہے اس ایشو پر ڈبیٹ کریں. البتہ ہم نے کچھ تجزیہ کاروں سے گفتگو کی تو انہوں نے الگ الگ رائے ظاہر کی. مثال کے طور پر ایک سینئر تجزیہ کار ہے رئیس احمد جو بین الاقوامی حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اس سے عمران خان کی پارٹی کو فائدہ پہنچے گا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے کرپشن کے معاملے میں وہاں پہ اور پاناما پیپرز کے معاملے میں پاکستان میں کارروائی ہوئی ہے, ہندوستان میں بھی بہت سارے لوگوں کے نام پاناما پیپرز میں آئے تھے لیکن یہاں ایسی کوئی کارروائی نہیں ہو سکی ہے. ایک تجزیہ کار نے کہا کہ ابھی ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ اس کے کیا عواقب و نتائج برآمد ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ پیپلز یہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے.
بہت بڑا دھچکا ہے. بہت شکریہ سہیل انجم صاحب. یہ ہمارے نمائندے تھے نئی دہلی میں سہیل انجم, جن سے ہم بات کر رہے تھے. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ آنے پر سیاسی حلقوں نے کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا ہے, لیکن کیا وہ وطن واپس آ کر جیل جانے کا فیصلہ کریں گے یا نہیں, اس بارے میں متضاد آرا پائی جاتی ہیں. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی نے سیاسی رہنماؤں اور تجزیہ کاروں سے گفتگو کی ہے. ان کی رپورٹ.
میاں نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد ان کے حق میں اور خلاف تبصروں کا بازار گرم ہو گیا. اس مقدمے کی سماعت کئی ماہ جاری رہی لیکن کارروائی پر لوگوں کا دھیان کم رہا اور سیاسی بیانات زیادہ دیے گئے, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ فیصلہ غیر متوقع ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد اللہ خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فیصلے کا اعلان آج کیا گیا ہے لیکن سزا ایک سال پہلے ہی دی جا چکی تھی.
فیصلہ آج ہو رہا ہے اور ایک سال پہلے پچھلے سال جولائی میں سزا تو دے دی تھی, فیصلہ اب ہو رہا ہے تو اور سزا بھی ایسی کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا تو, اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں اب یہ تو مطلب فیصلہ وہ جتنی دفعہ چینج ہوا اس سے آپ سمجھ جائیں کہ ابھی 12:30 سنا رہے ہیں تو 1 بجے سنا رہے ہیں تو 1:30 بجے پتہ نہیں 6-7 دفعہ, اس سے آپ سمجھ جائیں کہ فیصلہ کیسے ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے.
تحریک انصاف کے رہنما اور قانون داں بابر اعوان نے کہا کہ نواز شریف نے عدالت کے ساتھ تعاون نہیں کیا اس لیے یہی فیصلہ ہونا تھا. برطانیہ کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہے اس لیے وہاں کی حکومت سے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے درخواست کی جا سکتی ہے.
سپریم کورٹ میں ایکسپلینیشن تھا قطری کا خط, لیکن ٹرائل کورٹ میں انہوں نے ایکسپلینیشن دینے سے جب ان کی باری آئی کہ شہادت صفائی دے انکار کر دیا, تو اس لیے جو نیب کی عدالت تھی اس کے سامنے دیر واز اونلی ون ورژن. وہ ملک جن کے ساتھ اور وہ ریاستیں جن کے ساتھ پاکستان کی ریسیپروسٹی ہے اور ان میں برطانیہ شامل ہے, ریسیپروکل ہم ان سے درخواست کر سکتے ہیں میوچل اسسٹنس کی.
ماہر قانون اور اینکر پرسن منیر فاروق کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ میاں نواز شریف اور ان کی فیملی منی ٹریل نہیں دے پائی بلکہ نیب بھی ان کے خلاف ثبوت نہیں دے سکا, لیکن قانون کے مطابق فیصلہ درست ہے. انہوں نے بتایا کہ نواز شریف اپیل کے ساتھ ضمانت کی درخواست دے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے انہیں گرفتاری دینا پڑے گی.
جہاں یہ بات ہے کہ میاں نواز شریف یا شریف فیملی ثابت نہیں کر پائی کہ یا جسٹیفائی نہیں کر پائے کہ ان کا سورس کیا تھا اور کس طریقے سے خریدی گئی, وہاں پروسیکیوشن کی طرف سے بھی کوئی کوجنٹ یا جسے ہم کہا جاتا ہے کہ کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں دی گئی, لیکن کیونکہ نیب کے قانون میں ایک اس کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ اس میں جو برڈن آف پروف ہے وہ ایکیوز کے اوپر ہوتا ہے اور الزام لگانے والے پر نہیں. یہ ممکن ہے کہ منڈے کو میاں نواز شریف صاحب کے وکیل ہائی کورٹ میں بیل فائل کر دیں گے یا فیصلے کی معطلی کے لیے درخواست دیں گے ساتھ ہی ساتھ بیل کے لیے, لیکن میرے خیال میں اس کی پری کنڈیشن یہ ہوگی کہ عدالت اس صورت میں ان کو بیل گرانٹ کر سکے گی اگر وہ پہلے گرفتار ہوں, کیونکہ گرفتاری کا حکم دیا جا چکا ہے.
سابق وزیر قانون خالد رانجھا اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ نواز شریف کے وکیل ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں مختلف شواہد پیش کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ شواہد پیش کرنے کی جگہ ٹرائل کورٹ تھی, اعلیٰ عدلیہ میں اپیل کی گئی تو صرف یہ دیکھا جائے گا کہ مقدمے کی کارروائی درست ہوئی یا نہیں, جوہری طور پر تبدیلی ممکن نہیں.
وہاں شہادت نہیں ہو سکتے, جو شہادتیں پیش ہوئے انہیں پہ فیصلہ ہونا ہے آئندہ اپیل میں. اور اس میں سپریم کورٹ کو اختیار سماعت ہے سینٹر سسپینڈ کرنے کا, بلکہ اپیل ہائی کورٹ کو لائی کریں گے. اگر وہ ثابت کرے کیس نو ایویڈنس تو سینٹر سسپینڈ نہیں ہو سکتا, ادر وائز جو سینٹرس کی نیچر ایسی ہے کہ سسپینڈ نہیں ہوتا. میرا خیال ہے ان کے پاس 30 دن ہے اپیل کرنے کے لیے, اور الیکشن میں 20 دن باقی رہ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ الیکشن ماحول میں وہیں سے پلے آپ کریں گے اور الیکشن ریزلٹ کے بعد وہ اپیل دائر کریں گے.
ممتاز کالم نگار عطا الحق قاسمی کا خیال ہے کہ فیصلہ متنازع ہے, لیکن انہوں نے میاں نواز شریف کو مشورہ دیا کہ وطن واپس آئیں. سیاست میں بہت کچھ سہنا پڑتا ہے اور مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں.
میرے خیال میں یہ جو فیصلہ آیا ہے نا, یہ متوقع تھا بالکل. یعنی اس کے لیے میرے خیال میں تمام لوگ ذہنی طور پر تیار تھے, لیکن یہ کہا جا سکتا ہے جس میں قانونی تقاضے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے وہ پورے نہیں کیے گئے, چنانچہ یہ ایک متنازع فیصلہ ہے. انہوں نے اسائلم لی وہاں, وہاں بیٹھ کر سیاست کی. میں تو اس کے حق میں, مجھے پتا ہے کہ ان کی بیگم واقعی اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو اپنی لمبیری سے ان کو کتنی محبت ہے. وہ اس کے باوجود سیاست میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے, میرے خیال میں انہیں واپس آنا چاہیے.
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ نواز شریف نے الیکشن سے پہلے وطن واپس آنے اور جیل جانے کا فیصلہ کیا تو سیاست کا نقشہ پلٹ جائے گا. وہ واپس نہ آئے تو مسلم لیگ نون کو انتخابات میں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. ملک میں جیسے جیسے انتخابی مہم میں تیزی آ رہی ہے, بلوچستان میں خواتین بھی سیاست کے میدان میں آگے آ رہی ہیں. کوئٹہ سے اس بارے میں ایک رپورٹ ہمیں بھیجی ہے ستار کاکڑ نے.
سیاسی جماعتوں کی طرف سے خواتین کو عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ٹکٹیں دینے پر قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے خواتین امیدوار بھی سرگرمی سے انتخابی مہم چلا رہی ہیں. سیاسی میٹنگوں سے خطاب کے ساتھ وہ لوگوں کے گھروں پر بھی جا رہی ہیں اور خواتین و دیگر ووٹروں سے اپنے لیے ووٹ مانگ رہی ہیں. الیکشن کمیشن بلوچستان کی طرف سے فراہم کردہ فہرست کے مطابق صوبے کی قومی و صوبائی اسمبلی کی عام اور خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے پورے صوبے کی 83 خواتین انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں, جن میں سے قومی اسمبلی کی 16 نشستوں کے لیے 7 اور صوبائی اسمبلی کی 51 نشستوں پر 18 خواتین براہ راست امیدوار ہیں. ان 25 میں سے 13 خواتین مختلف سیاسی جماعتوں کی ٹکٹوں پر اور 12 آزاد امیدوار کی حیثیت سے امیدوار ہیں, جن میں سے کوئٹہ سے قومی اسمبلی کی 1 نشست پر 2 خواتین 2 سیاسی جماعتوں کی طرف سے حصہ لے رہی ہیں, جن میں سے 1 مسلم لیگ نون کی راحیلہ دورانی اور دوسری نیشنل پارٹی کی یاسمین لیڑی ہیں. راحیلہ دورانی اس وقت بلوچستان کے صوبائی اسمبلی کی سپیکر اور یاسمین لہڑی بھی سابقہ اسمبلی کی رکن رہی ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران یاسمین لہڑی کا کہنا تھا کہ خواتین کی صحیح نمائندگی اور ان کو درپیش مسائل صرف خواتین سمجھتی اور حل کر سکتی ہیں, اس لیے تمام سیاسی جماعتوں کو خواتین کو آگے لانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے.
اس کو میں بالکل پازیٹیو رجحان سمجھتی ہوں, کیونکہ سیاست کے اندر خواتین کا اس سے پہلے اتنا زیادہ رجحان یا جوش خروش جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا تھا. اس سے پہلے پارٹیز کا رجحان نہیں ہوتا تھا کہ خواتین کو بھی ٹکٹ دینی ہے اور ان کو آگے جو لے کر آنا ہے, تو یہ بہت مثبت رجحان ہے. پہلے جو ریزرو سیٹوں پہ خواتین آتی رہی ہیں وہ بھی ایک مثبت قدم تھا.
الیکشن قوانین کے مطابق ہر سیاسی جماعت کو اپنی پارٹی امیدواروں میں سے 5% ٹکٹیں خواتین امیدواروں کو دینا لازمی قرار دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے مختلف سیاسی جماعتوں میں خواتین کو آگے لایا جا رہا ہے, اور اب سیاسی جماعتوں کے اداروں میں بھی خواتین کی نمائندگی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پاکستان کے اس جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں رائے دہندگان کی کل تعداد 43 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جس میں مرد ووٹرز کی تعداد 24,86,000 اور خواتین ووٹر کی تعداد 18 لاکھ سے زائد ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
امریکہ کے نائب معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور ایلس ویلس نے اسلام آباد کے دورے سے واپسی کے بعد جمعرات کو امریکی محکمہ خارجہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات بہتر بنانے کی پاکستان کی کوششیں قابل تعریف ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو افغان طالبان کے خلاف مسلسل اور سخت کارروائی کرنا ہوگی۔ ان کے بقول، ہم اصل میں چاہتے ہیں کہ طالبان کی قیادت کو مذاکرات پر مجبور کرنے کے لیے سخت اور مسلسل اقدامات کیے جائیں۔ ایلس ویلس نے اسلام آباد میں اپنی موجودگی کے دوران بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان کو افغان طالبان پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں۔ ایلس ویلس کے اس بیان پر جمعرات کو ہفتے وار بریفنگ کے دوران پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا تھا کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا صرف پاکستان کی ہی ذمہ داری نہیں ہے، اور پاکستان میں افغانستان کے سفیر نے کہا ہے کہ افغانستان سے طالبان کے ساتھ جون کے مہینے میں جو جنگ بندی کی گئی تھی، اس میں پاکستان نے ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اسلام آباد میں قائم جناح انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام ایک روزہ کانفرنس میں سفیر عمر زخیلوال نے کہا کہ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ حالیہ جنگ بندی میں پاکستان نے کردار ادا کیا ہے، اور ہم اس کے لیے پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اسلام آباد میں نامہ نگار عائشہ تنظیم نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بعد میں صدر اشرف غنی نے جنگ بندی میں توسیع کی جو تجویز دی تھی، اسے طالبان نے رد کر دیا۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کی دائیں بازو کی دختر ملت کی آسیہ اندرابی اور ان کی دو معاونین کو گرفتاری کے بعد بھارت کے قومی تحقیقاتی ادارے این آئی اے نے دہلی منتقل کر دیا ہے۔ انہیں بھارتی کشمیر میں دہشت گردی کے لیے فنڈنگ اور تخریبی کارروائیوں کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارت کے قومی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یا این آئی اے نے جمعے کو سری نگر کی مرکزی جیل میں قید قدامت پسند کشمیری خواتین کی تنظیم دختران ملت کی سربراہ سعید آسیہ اندرابی اور ان کی دو قریبی ساتھیوں ناہید نسرین اور صوفی فہمیدہ کو ایک خصوصی پرواز کے ذریعے نئی دہلی منتقل کر دیا، جہاں کی ایک خصوصی عدالت نے تینوں کو 10 روزہ ریمانڈ پر این آئی اے کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ آسیہ اندرابی اور ان کے ساتھیوں پر غیر قانونی طور پر بیرون ملک سے رکومات حاصل کر کے انہیں نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں تشدد اور تقریبی سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے استعمال کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ انہیں بغاوت اور حکومت کے خلاف جنگ چھیڑنے کے الزامات کا بھی سامنا ہے۔ دختران ملت کشمیر میں استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی تنظیموں میں پیش ہے، تاہم اس کا موقف ہے کہ کشمیر چونکہ ایک مسلم اکثریتی ریاست ہے، اس لیے اس کا الحاق پاکستان سے ہونا چاہیے۔ دختران ملت اور استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری تنظیموں نے 56 سالہ آسیہ اندرابی اور ان کی ساتھیوں کو دلی منتقل کرنے کی مذمت کی ہے اور الزام لگایا ہے کہ یہ سیاسی انتقام گیری کی بدترین مثال ہے۔ آزادی پسند کشمیری لیڈروں کے اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے اس کے خلاف کل سنیچر کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں عام ہڑتال کرنے کے لیے اپیل جاری کر دی ہے۔ دختران ملت کے ایک بیان میں کہا گیا کہ آسیہ اندرابی، ناہید نسرین اور صوفی فہمیدہ کہ گھر والوں کو انہیں سرینر کی مرکزی جیل سے دلی منتقل کرنے کے بارے میں بالکل بے خبر رکھا گیا۔ تنظیم نے اسے اغوا کے مترادف قرار دے دیا ہے۔ علیل آسیہ اندرابی کو دلی منتقل کرنے پر اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ریاستی اسمبلی کے آزاد ممبر اور علاقائی جماعت عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ انجینئر رشید نے کہا
کہ جب سے 1999 میں جموں کشمیر میں مسلح عسکری تاریخ وجود میں آئی تو نئی دلی نے اچھے اچھے موقع گنوا دیے جب ٹیبل پہ آ کے مذاکرات کے ذریعے کشمیر مسئلے کا حل نکال دیا جاتا، اور نئی دلی کی کنفیوژن پالیسی جو ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ راجی کو پکڑ کے یہاں سے دلی لے جایا گیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو نئی دلی کو چاہیں کہ سیاسی مسئلہ ہے اور کشمیری مزاحمتی لیڈروں کو کرمنلوں کی طرح ٹریٹ نہ کرے۔
اس دوران ایک پولیس اہلکار کو مشتبہ عسکریت پسندوں نے اس کے گھر سے اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ پولیس اہلکار جاوید احمد ڈار کو مسلح افراد نے جنوبی ضلع شوپیان میں واقع ان کے گھر سے جمعرات کی شام کو اغوا کیا تھا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے جمعے کے روز کہا ہے کہ متنازعہ مذہبی مملک ذاکر نائک کو بھارت واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
ملیشیا کے وزیر اعظم مآثر محمد نے جمعہ کے روز کہا کہ متنازعہ مذہبی مبلغ ذاکر نائک کو بھارت واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جب تک ذاکر نائک سے یہاں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہم انہیں واپس نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں یہاں مستقل رہائشی کا درجہ حاصل ہے۔ چند روز قبل نئی دہلی میں میڈیا رپورٹوں میں ذرائع کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ذاکر نائک بھارت واپس آ رہے ہیں۔ نائک نے اس خبر کو بے بنیاد اور غلط قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک وہ یہ محسوس نہیں کرتے کہ بھارت میں ان کے خلاف صاف شفاف اور منصفانہ کارروائی ہوگی وہ واپس نہیں آئیں گے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے کے ترجمان آلوک مٹل نے بھی میڈیا رپورٹ کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا تھا کہ سر دست ہمیں ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے، ہم اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ممبئی میں واقع ذاکر نائک کے ادارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن آئی آر ایف کے میڈیا مشیر عارف ملک نے وائس آف امریکہ کے سوال پر کہ کیا ملیشیائی وزیر اعظم کا بیان دونوں ملکوں کے مابین حوالگی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے، کہا کہ نہیں، بالکل نہیں۔
جو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے وہ ایک طرفہ نہیں ہے، کسی بھی ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ کو پہلے حاصل کیا جاتا ہے، اس کے بعد ایکسٹریڈیشن ہوتا ہے۔ تو ملیشین گورنمنٹ کے پاس یہ پورا پاور ہے کہ وہ کسی بھی ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ کی پوری طرح سے اس کا اسسمنٹ کرے، جب وہ کنوینس ہوگی کہ انہوں نے کوئی لا توڑا ہے تبھی وہ
ایکسیڈیشن کرنے پہ مجبور ہوگی۔ انہوں نے این آئی اے کی جانب سے ذاکر نائک کے خلاف عائد کیے جانے والے الزامات کی بھی تردید کی اور کہا کہ انٹرپول نے ریڈ کارنر نوٹس جاری کرنے سے اسی لیے انکار کر دیا کہ این آئی اے کوئی بھی الزام ثابت نہیں کر سکی، وہ ملکی عدالت میں بھی اپنا کوئی الزام ابھی تک ثابت نہیں کر سکی ہے۔ بقول ان کے یہ پوری کارروائی ایک انفرادی شخص کو پریشان کرنے اور اس کے ادارے کو بند کرنے کے مقصد سے کی جا رہی ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے ایک روز قبل کہا تھا کہ اس نے جنوری میں حوالگی کی درخواست کی تھی جس پر ملیشیائی حکومت غور کر رہی ہے۔ 2016 میں ڈھاکہ میں ایک میچ کے دوران ہونے والے بم دھماکے میں ملوث ایک مشتبہ نوجوان نے کہا تھا کہ وہ ذاکر نائک کی تقریروں سے متاثر ہے۔ اس کی بنیاد پر این آئی اے نے ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ قائم کیا۔ ذاکر نائک متعدد بار ان الزامات کی تردید کر چکے ہیں۔ دریاسنا نائب وزیر داخلہ ہنس راج اہیر نے ملیشیائی وزیر اعظم کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ممکن ہے کہ ابھی ایسا نہ ہو، لیکن آگے چل کر ذاکر نائک کو گرفتار کیا جائے گا اور انہیں انصاف کے کٹہرے تک لایا جائے گا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
تھائی لینڈ کے غار میں پھنسے بچوں کو بچانے کی کوششوں میں مصروف ٹیم میں شامل ایک مقامی غوطہ خور آکسیجن ختم ہونے کے باعث ہلاک ہو گیا ہے۔ حکام کے مطابق ہلاک ہونے والا غوطہ خور تھائی فوج کے نیوی سیلز دستے کا سابق اہلکار تھا، جس کی شناخت سمارن پونان کے نام سے ہوئی ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ اہلکار جمعرات کی رات غار کے اندر ایک موڑ پر آکسیجن ٹینک رکھنے گیا تھا، لیکن واپسی پر خود اس کے اپنے ٹینک کی آکسیجن ختم ہو گئی، جس کے باعث وہ چل بسا۔ تھائی حکام اور بین الاقوامی امدادی ٹیمیں گزشتہ چار دن سے غار میں پھنسے 16 فٹ بال ٹیم کے 12 کھلاڑیوں اور ان کے کوچ کو نکالنے کی منصوبہ بندی میں مصروف ہیں۔ اس مقصد کے لیے غار کے اندر ان راستوں پر جگہ جگہ آکسیجن ٹینک رکھے جا رہے ہیں جہاں سے بچوں کو نکالا جا سکتا ہے۔ میکسیکو کے ایک شمالی شہر میں آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی ایک فیکٹری میں متعدد دھماکوں کے نتیجے میں 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بعض اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور تھائی لینڈ کے جزیرے پھوکٹ میں ایک سیاحتی کشتی ڈوب جانے کے باعث حادثے میں مرنے والوں کی تعداد جمعے کے روز 21 تک پہنچ گئی، جبکہ امدادی ٹیمیں 29 لاپتہ افراد کو تلاش کر رہی ہیں۔ تاہم تھائی حکام کا کہنا ہے کہ غوطہ خوروں نے کشتی کے اندر سے چند لاشیں تلاش کر لی ہیں۔ کشتی میں 93 سیاحوں سمیت 105 افراد سوار تھے، جبکہ عملے کے 11 افراد اور ٹور گائیڈ ان کے علاوہ تھے، جب یہ جمعرات کے روز تھائی لینڈ کے جنوبی ساحل کے قریب ڈوب گئی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جمعے کے روز شمالی کوریا کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام کے خاتمے پر دو روزہ بات چیت کا پہلا دور مکمل کر لیا ہے۔ یہ بات چیت امریکی خفیہ اداروں کی ان رپورٹس کے تناظر میں ہوئی ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان جوہری پروگرام کے ڈھانچے کو ترقی دینے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پومپیو نے جمعے کے روز حکمراں جماعت کے سینئر عہدیداروں اور خفیہ ادارے کے سابق سربراہ کم یونگ چول سے بات چیت کی۔ ملاقات سے پہلے کم جونگ ان نے پومپیو کو بتایا کہ جتنی زیادہ ہم ملاقاتیں کریں گے اتنا ہی ہمارے رشتے مضبوط ہوں گے۔ بات چیت کا دوسرا دور ہفتے کے روز ہوگا۔ برطانوی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس وجہ کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو جنوبی برطانیہ میں ایک مرد اور خاتون کی بیماری کا سبب بنی۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں مارچ میں ایک سابق روسی جاسوس اور اس کی بیٹی کو زہر دیا گیا تھا۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے نے اپنے شکوک و شبہات کو چھپانے کی کوشش نہیں کی کہ سابق روسی جاسوس اور اس کی بیٹی کی زہر کے سبب ہونے والی ہلاکت میں روس کا ہاتھ ہے۔ زہریلی اعصابی گیس جنوبی برطانیہ میں ان کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھی گئی تھی۔ روس نے اس واقعے میں ملوث ہونے کی تردید کی تھی۔ تاہم اب اسی زہریلی گیس سے ہلاک ہونے والے ایک شخص اور ایک خاتون کا روس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا۔ تھریسا مے کہتی ہیں، ناویچوک نامی اس زہریلی اعصابی گیس کی وجہ سے ایک مرد اور خاتون کی ہلاکت بہت پریشان کن ہے، اور میں جانتی ہوں کہ پولیس اس معاملے کی چھان بین کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ پولیس نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ ڈان سٹرگس اور چارلی راولی دونوں 40 کے پیٹے میں تھے۔ امکان غالب ہے کہ حادثاتی طور پر وہ اس زہریلی گیس کا شکار ہوئے ہوں۔ تاہم برطانوی عہدیدار ماسکو پر سخت تنقید کر رہے ہیں۔ ساجد جاوید برطانیہ کے وزیر داخلہ ہیں، وہ کہتے ہیں،
It is completely unacceptable for our people to be either deliberate or accidental.
یہ بات بالکل قابل قبول نہیں کہ ہمارے لوگوں کو جان بوجھ کر یا حادثاتی طور پر اس گیس کا نشانہ بنایا جائے۔ ہماری سڑکیں، پارک، قصبے سب کوڑا پھینکنے کی جگہ نہیں ہیں کہ وہاں زہر پھینک دیا جائے۔ ماسکو نے برطانیہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ مغرب کو ماسکو کے خلاف کرنے کے لیے زہر کے ان کیسوں کو استعمال کر رہا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان خاتون ماریا زخاروا کہتی ہیں، برطانوی حکومت کی جانب سے گزشتہ کچھ ماہ سے ہمارے ملک اور لوگوں کے خلاف پیدا کیے گئے عالمی اشتعال سے متعلق ہم آج بہت کچھ کہہ سکتے ہیں۔ 4 ماہ پہلے سیلسبری کے معمے کی خوفناک کہانی اور اب اس کے سلسلے کی دوسری کہانی ناویچوک کے پسندیدہ کردار کے ساتھ سامنے لائی گئی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ وہ اس چھان بین کا حصہ بننا چاہتا ہے، جبکہ کیمیاوی ہتھیاروں کے برطانوی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ماسکو مدد کرنے میں سنجیدہ ہے تو ہمیں یہ بتائے کہ یہ زہریلی گیس تیار کیسے کی جاتی ہے۔ ناویچوک سیرین اور وی ایکس سے زیادہ مہلک گیس ہے جسے شناخت کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ جلد اور سانس کے ذریعے جذب ہوتی ہے اور ان اعصابی خلیوں کو متاثر کرتی ہے جو پٹھوں کو حرکت دیتے ہیں، اور جب یہ ان پٹھوں کو مفلوج کرتی ہے جو دل اور سانس کو کنٹرول کرتے ہیں تو انسان جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یورپی یونین کی سربراہی کانفرنس بھی کے روز برسلز میں منعقد ہو رہی ہے اور توقع ہے کہ اس کے ایجنڈے میں سر فہرست یوکرین کا معاملہ رہے گا۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہنری رجویل کی تجزیاتی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
یورپی یونین یوکرین پر ایک عرصے سے زور ڈال رہی ہے کہ وہ ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے اصلاحات کرے۔ اسی حوالے سے یوکرین کے دارالحکومت کیف میں ایک اینٹی کرپشن پارک بنایا گیا ہے جس میں پولیس نے جن قیمتی گاڑیوں اور دیگر چیزوں کو برآمد کیا ہے ان کی نمائش کی جا رہی ہے۔ اس نمائش کا اہتمام یورپی یونین نے کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو ملک میں جاری کرپشن کے بارے میں آگہی پیدا کی جائے۔ یورپی یونین کے اینٹی کرپشن پروگرام کے ترجمان وولوڈائمیر سولوہب کہتے ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ دیکھ کر سخت غصہ آیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس بڑے پیمانے پر بدعنوانی جاری ہے۔ یوکرین میں جاری بدعنوانی یورپی یونین کی سربراہی کانفرنس کے ایجنڈے میں سر فہرست ہوگی۔ مئی میں یورپی یونین نے بدعنوانی کے خلاف اصلاحات کرنے کے لیے یوکرین کو 1.2 ارب ڈالر کی مالی امداد دی تھی۔ لندن کے یونیورسٹی کالج کے پروفیسر اینڈریو ولسن کہتے ہیں، وہاں پر اینٹی کرپشن بیورو قائم کیا گیا ہے جو بدعنوان پولیس سے الگ ایک ادارہ ہے۔ یہ اپنا کام بخوبی سر انجام دے سکتا ہے، مگر یہ بدعنوان افراد کو جیل میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ اس کے لیے عدالتی اصلاحات لازم ہیں۔ یہ ملزموں کو تو پکڑ لیتے ہیں مگر عدالتیں انہیں چھوڑ دیتی ہیں۔ پروفیسر ولسن کا کہنا ہے کہ یوکرین سے کہا گیا ہے کہ وہ اینٹی کرپشن خصوصی عدالتیں قائم کرے، مگر اس سلسلے میں کچھ اور سیاسی مسائل بھی ہیں۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کی تجزیہ کار اناسٹیزیا ورون کووا کہتی ہیں،
With the main preoccupation of the Ukrainian government
ورونکووا کہہ رہی ہیں کہ یوکرین کی حکومت کے سامنے اس وقت سن 2019 کے انتخابات ہیں. ظاہر ہے ان حالات میں وہ کرپشن کے خلاف کس طرح بھرپور مہم چلا سکتی ہے. ایک سال قبل یوکرین اور یورپی یونین کے درمیان خاصی بحث و تمیز کے بعد ایک معاہدہ طے ہوا تھا جس کا مقصد یوکرین کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانا تھا اور ساتھ ہی قانون کی حکمرانی کے لیے اصلاحات کرنا تھی. اس کے بارے میں پروفیسر اینڈریو ولسن کہتے ہیں
The early signs are that exports to the EU are beginning to expand, but not enough really to float the economy off the rocks.
ابتدا میں ایسی علامات سامنے آئی تھیں کہ یوکرین کی یورپی یونین کے لیے برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر یہ اس قدر نہیں تھیں کہ یوکرین کی گرتی ہوئی معیشت کو بحال کر سکیں، چنانچہ اس سے خاصی ناامیدی بھی پیدا ہوئی. یورپی یونین کی سربراہی کانفرنس میں یوکرین کی علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ کیا جائے گا. پچھلے ہفتے یورپی یونین نے کرائمیا کے انضمام کے جواب میں عائد روس کے خلاف پابندیوں کی مدت میں توسیع کر دی تھی. امریکہ کا بھی کہنا ہے کہ روس کے اس غیر قانونی اقدام کے سلسلے میں امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
چین نے جمعے کے روز کہا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف جوابی حملے پر مجبور ہے، جس نے اس سے پہلے چینی درآمدات پر اربوں ڈالرز کے محصولات عائد کیے تھے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 800 چینی اشیاء پر 25% اور زیادہ کا محصول عائد کیا تھا. یہ حکم واشنگٹن کے وقت کے مطابق جمعے کو آدھی رات کے ایک منٹ بعد نافذ ہو گیا ہے. یہ محصولات چین میں صارفین کے رویے کو تبدیل کر رہے ہیں. ایک صارف کا کہنا تھا وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے ملکی مصنوعات کی حمایت کی بھرپور کوشش کروں گا. میرے خیال میں چین میں بننے والی مصنوعات بہترین ہیں. اگر قیمتیں بڑھتی ہیں تو میں یقینی طور پر یہ نہیں خریدوں گا. چین کی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ چین امریکی محصولات کے جواب میں بھرپور حملہ کرے گا، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ یہ چینی حملہ کیا ہوگا. بڑھتی ہوئی تجارتی کشیدگی امریکی سینٹرل بینک کے لیے تشویش کا باعث ہے. اس کا کہنا ہے کہ اس سے سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، جو اقتصادی افزائش کے لیے بہت ضروری ہے. امریکی عہدیدار متذبذب مغربی بلاک کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ نیٹو سربراہ کانفرنس کے دوران اور جب وہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کریں گے تو ماسکو سے تنازع میں امریکی موقف کو اختیار کرنے پر زور دیں گے. تاہم آئندہ ہفتے کی سربراہ کانفرنس سے پہلے ٹرمپ کی توجہ جمعرات کی رات ریاست مونٹانا کے ایک سیاسی جلسے میں نیٹو کے ایک اور خدشے پر بھی تھی. ان کا کہنا تھا
I'll see NATO and I'm going to tell NATO, you got to start paying your bills. The United States is not going to take care of everything.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں میں نیٹو کے اجلاس میں انہیں بتاؤں گا کہ آپ اپنے اخراجات خود پورے کریں. امریکہ ہر چیز کا ذمہ دار نہیں ہے. ہم یورپ کے تحفظ کے لیے 70-90% تک اخراجات کی ادائیگی کر رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے، بے شک وہ ہمیں تجارت میں مار دیتے ہیں، وہ دوسری چیزوں میں مار دیتے ہیں، اور وہ یورپ میں ہمارے لیے کاروبار ناممکن بنا دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی اشیاء یہاں فروخت کرتے رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے. پاکستان کی نگراں حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس کا اطلاق 1 جولائی سے ہوا. وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی وجہ عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافہ اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی ہونا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ نہ صرف پیٹرول کی بلکہ گیس اور بجلی کے نرخ بڑھنے کی بھی توقع ہے، اور اس کی وجوہات عالمی ہونے کے ساتھ ساتھ داخلی بھی ہیں. اس رپورٹ کے تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل.
پاکستان کی نگراں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کیا ہے اور اب پیٹرول کی قیمت 99.50 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں مزید اضافے کی توقع رکھنی چاہیے، تاہم ماہرین اس کی وجوہات مختلف بتاتے ہیں. ویدر فورڈ سعودی عربیہ اینڈ بحرین نامی تیل کی کمپنی کے سابق جنرل مینیجر مسعود عبدالی اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں تکنیکی اور سیاسی دونوں وجوہات کار فرما ہیں. تکنیکی وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے مسعود عبدالی کہتے ہیں
معاملہ یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس کی پیداوار کی کمی کو پورا کرے گا، یعنی معاملہ ایران کا بھی ہے، معاملہ وینزویلا کا بھی ہے، معاملہ لیبیا کا بھی ہے، دنیا بھر میں جو دنیا تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں اس میں سوائے سعودی عرب اور روس کے کسی ملک کے پاس یہ گنجائش نہیں کہ تیل کی پیداوار میں مزید اضافہ کر سکے۔
معروف ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد صدیقی عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں اضافے کو داخلی معاملات سے جوڑتے ہوئے کہتے ہیں،
طاقتور طبقوں کو ٹیکسوں میں بیجا چھوٹ اور مراعات اور کنسیشن دیے گئے ہیں، ان دونوں سے جو نقصان ہوتا ہے اس کا بوجھ جو ہے اس کے لیے سب سے آسان ایک راستہ یہ ہے کہ پیٹرول اور بجلی اور گیس کے نرخ بڑھا دیے جائیں۔ تو جب آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاتے ہیں تو اس میں ریکوری 100% ہو جاتی ہے۔
مسعود عبدالی کا کہنا ہے کہ سیاسی وجہ بھی موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایران کے تیل کی فروخت پر پابندی لگی تو صدر حسن روحانی نے دھمکی دی ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو بند کر دیں گے۔
تو اگر واقعی انہوں نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا یا کچھ دن کے لیے بند کر دیا، یہ تھوڑا سا معطل اس پہ تعطل ڈال دیا، تو اس کی وجہ سے تو یعنی قیمت اور بھی بڑھ سکتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر دنیا میں تیل کی پیداوار اس کی ضرورت سے کم ہوگی یا اس کی ضرورت کے برابر ہوگی، اس لیے میرا خیال ہے کہ تیل کی قیمت جو ہے یہ کوئی 75 سے 80 یا 85 ڈالر پر بیرل کے قریب رہے گی، اور کم از کم آئندہ 3-4 مہینے کے دوران تیل کی قیمت جو ہے وہ اس میں میرا خیال ہے کہ ہر ہفتے کوئی 2 سے 3% کے قریب اضافے کا امکان ہے۔
ڈاکٹر صدیقی کہتے ہیں کہ اس میں مسئلہ عالمی مالیاتی فنڈ کا بھی ہے جو کہ ہمیشہ بجٹ خسارہ کم کرنے کی بات کرتا ہے، اور آئندہ دنوں میں نہ صرف تیل بلکہ بجلی اور گیس کے نرخوں میں بھی اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا ہے
کہ حکومت عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے اس سے فائدہ اٹھا کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر کے ٹیکسوں کی چوری کو انکریج کر کے اس نقصانات کو یہاں سے پورا کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گی، جس سے ایکسپورٹ ہماری افیکٹ ہوں گی، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جو ہے کم ہوگی، اور معیشت کی شرح نمو جو سست ہوگی۔ لیکن بدقسمتی سے IMF کا جو پرسکرپشن ہے وہ ہے بجٹ خسارہ کم کرنا بنیادی طور پر، تو یہ اس میں بھی سوٹ کر جاتا ہے۔
مسعود عبدالی کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے لیے دوسرا راستہ بحیرہ احمر سے گزرتا ہے، اور بحیرہ احمر پر یمن واقع ہے جہاں حوثیوں کا خاصا اثر و رسوخ ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے ایک حالیہ انٹرویو میں اس جانب توجہ دلائی کہ چین اور روس امریکہ کے لیے چیلنج کے ساتھ ساتھ مواقع کا بھی مظہر ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ چین کے پاس دولت اور وسائل ہیں اور روس اپنی طاقت منوانے کے لیے پرزور جدوجہد کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے انتباہ کیا کہ ہمیں یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ چین کیا کر رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو درپیش اس خطرے کے بارے میں پوری طرح آگاہ ہیں، جس کا تعلق جائز اور ناجائز دونوں طریقوں سے امریکہ کی دانشورانہ املاک کو حاصل کرنے کے لیے چین کی خواہش ہے۔ سیاسی اور فوجی اعتبار سے چین جنوبی بحیرہ چین اور دنیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے ان پر امریکہ نے اپنی آنکھیں پوری طرح کھلی رکھی ہوئی ہیں۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ ایسی باتیں موجود ہیں جہاں ہمیں اپنے مشترکہ مفادات میں چین کے ساتھ مل کر صاف طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جہاں ہمارے مشترکہ مفادات نہیں ہیں ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ امریکہ اس مناسب پوزیشن میں ہو کہ دونوں ملکوں کے دنیا میں اپنے اپنے کردار کے بارے میں ان کے سامنے اظہار کر سکے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے زور دیا کہ شمالی کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کی کوشش کا جب معاملہ آتا ہے تو چین کو ایک اہم کردار ادا کرنا ہے۔ اس وقت یہ بات چین کے لیے اہم ہے کہ وہ شمالی کوریا کے خلاف تعزیرات کے سخت ضابطوں کو برقرار رکھے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ روس کے معاملے میں صدر ٹرمپ نے جب سے اپنا منصب سنبھالا ہے وہ اس بارے میں ابہام کا شکار نہیں رہے کہ بعض ایسی باتیں ہیں کہ جہاں روس امریکہ کے خلاف کام کر رہا ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں ہم مل کر کام کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ پومپیو نے وضاحت کی کہ امریکہ نے شام میں شمالی کوریا کے معاملے میں اور فوجی استحکام کے مسائل پر روس کے ساتھ کام کیا ہے۔ ہم اپنے روسی ہم منصبوں سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں اور اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے معاملات کی نشاندہی کی جائے جہاں ہمارے مفادات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، تاہم ایسے معاملات میں جہاں ایسا نہیں ہے وہاں امریکی مفادات کا تحفظ کیا جائے۔ دنیا کے بہت سے حصوں میں روس کے طرز عمل کے بارے میں بدستور متنازع مسائل موجود ہیں۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ ان کا بعض طرز عمل جو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، مثلا شام اور یوکرین کے معاملے میں، مددگار نہیں ہے۔ ان کا طرز عمل ان اقدار کی جانب تعمیری نہیں ہے جن کو امریکی عزیز رکھتے ہیں، اور ان معاملات میں ہم کام جاری رکھیں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ان کو ہمارے مفادات اور ہماری تشویش کا علم ہے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ امریکہ، چین اور روس کے ساتھ جہاں ہمارے مفادات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، کام کرنے کی کوششیں جاری رکھے گا۔ تاہم جہاں کہیں ایسا نہیں ہوگا، امریکی مفادات کا ہر حال میں تحفظ کیا جائے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر اسکپسسک خالد حمید۔ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔